نہج البلاغہ کی قسم فکر علی ہے زندگی فکر علی ہے روشنی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لسیم بقیۃ اللہ العالم فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء. اما بعد، فقد قال مولانا امیر المؤمنین علیہ السلام: الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو اليقین واليقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الاداء والاداء هو العمل. درود جی محمد و آل محمد. الحمدللہ، خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک دفعہ پھر ہمیں حیات کی نعمت سے مالا مال کیا، اور اس حیات کو صحیح معنی میں استعمال کرنے کے لیے نہج البلاغہ کے دسترخوان سے قصب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائی. موضوعی نہج البلاغہ یا موضوعی تفسیر نہج البلاغہ کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اور آج ہمارا پانچواں درس یا پانچویں نشست یا پانچویں سیٹنگ ہے کہ جس میں ہم اپنے دوسرے موضوع کو زیر بحث لا رہے ہیں. اس سے قبل جو جلسہ تھا ہمارا، نشست تھی، جو عید الفطر سے پہلے ماہ رمضان کے آخری اتوار کو منعقد ہوئی، اس میں ہم نے رابطہ دین اور انسان کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی، اور چاہتا ہوں کہ پہلے اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے تاکہ گفتگو کو وہیں سے شروع کر سکیں کہ جہاں سے گفتگو رکی تھی، کہ دین اور انسان کا رابطہ کیا ہے، اور نہج البلاغہ اور اس کی خالق کتاب، اس کی خالق شخصیت یعنی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، جو اس کلام کے موجد ہیں، جو اس نظریے کے نظریہ پرداز ہیں، وہ انسان کو اور اسلام کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس سے قبل جو ہمارا موضوع تھا، اس میں ہم نے دنیا کے متعلق امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ یا نہج البلاغہ کی نگاہ، اس لیے کہ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کی روشنی میں، یعنی امام علی کی تعلیمات کی روشنی میں، امام علی کی آئیڈیالوجی کے مطابق فلاں موضوع کے بارے میں ہمیں کیا ملتا ہے. دوسرا موضوع جو ہم نے گزشتہ نشست سے شروع کیا تھا، وہ رابطہ دین و انسان تھا، اور اس میں دین کا حقیقی معنی ہم نے بیان کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ تین مراحل تھے دین کے. ایک دین واقعی ہے جس کو دین نفس الامری کہا جاتا ہے، جو اللہ کے پاس لوح محفوظ میں، علم الہی میں محفوظ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ دین ہے جو ہم تک پہنچا ہے، جس کا ابلاغ کیا گیا ہے، دین ابلاغ شدہ، جو پیغمبروں کے ذریعے سے اور اس کے رسولوں کے ذریعے سے اور نمائندوں سفیروں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. اور یہیں سے ہم نے کہا تھا، یہیں سے عصمت انبیاء سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو بغیر کسی کمی بیشی کے حفاظت کے ساتھ پہنچائیں. اور پھر تیسرا جو ورژن، یہ تیسرا جو فیز ہے، وہ ہے دین واصل، یعنی ہم تک پہنچنے والا جو دین ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. اور ان تینوں کے بارے میں ہم نے پھر تفصیل سے روشنی ڈالی تھی. پھر دین کا در حقیقت ایک معنی تو ہم نے بیان کیا کہ دین جو ہے وہ دینی تعلیمات سے متعلق ہے، جس میں تین قسم کے احکام، اخلاق، عقائد اور فقہی احکام پائے جاتے ہیں. لیکن دین کا ویسے معنی کیا ہے، جس کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت نمبر 125 میں ارشاد فرمایا کہ میں اب اسلام کی ایک ایسی تعریف کرنے جا رہا ہوں جو مجھ سے قبل کسی نے نہیں کی تھی. اس کے بعد جو میں نے سرنامہ کلام میں مولا کا قول نقل کیا ہے، وہ یہی ہے: لَأَنْسَبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَمْ يَنْسُبْهَا أَحَدٌ قَبْلِي، مجھ سے قبل کسی نے اسلام کی ایسی وضاحت نہیں کی ہے. اسلام تسلیم کا نام ہے، تسلیم یقین کا نام ہے، یقین تصدیق کو کہتے ہیں، تصدیق اقرار کو کہا جاتا ہے، اقرار ادا کا نام ہے، اور ادا جو ہے وہ عمل ہے. یعنی در حقیقت آخر میں کیا کلیت دیتے ہیں؟ اسلام عمل کا نام ہے، اسلام صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، اسلام یقین کا نام نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں تشیع جو ہے وہ یقین بس انسان کو حاصل ہو جائے کہ وہ رائے حق پر کافی، عمل کی ضرورت نہیں ہے. ہماری یہاں بھی بہت سے افراد و تفرید رکھنے والے گروہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام صرف نام رکھ لیں آپ کافی ہے، مولا کا نام لے لیں کافی ہے، عقیدہ کا دل میں بسا لیں کافی ہے. نہیں، مولا کہتے ہیں کہ دیکھو صرف دل میں رکھنے کا نام نہیں ہے، تصدیق کرو، تمہارے اعضاء و جوارح اس کی تصدیق کریں، پھر تصدیق اقرار کا نام ہے، اقرار ادا ہے اور ادا ہی عمل ہے، پس اسلام عمل کا نام ہے. اس کے بعد جو دوسرا ذیلی موضوع تھا وہ یہ تھا کہ انسان اور دین کے درمیان جو نسبت ہے وہ فطری ہے، پھر دین اور انسان کی بنیادی ضرورتیں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، یعنی یہ بتایا تھا کہ انسان کی تین قسم کی ضروریات ہیں، ایک اس کی فکری ضرورتیں ہیں عقائدی، جس کو عقائد کہا جا سکتا ہے، اس کو بیان کیا تھا، پھر انسان کی اخلاق جو روزمرہ کی ضروریات ہیں جن کو ہم نے کہا تھا کہ یہ فقہی احکام سے متعلق ہیں، دینی ان کو بھی بیان کیا ہے، اور تیسری اخلاقی اور روحانی اور تربیتی ضروریات ہیں کہ جن کے بارے میں اسلام نے در حقیقت سیر حاصل گفتگو کی اور رسول اللہ کا قول بھی نقل کیا تھا، بعث تو انما بعث تو لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق تکمیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں. یا امیر المومنین کی حکمت نمبر 38 113 اور 229 کا حوالہ دیا تھا، اور ایک خطبہ جو اس وقت بھی نقل کیا تھا لیکن مکمل طور پر وہ آپ کے سامنے ذکر نہیں ہو سکا تھا، آج سے وہاں سے آغاز کریں گے. یہ خلاصہ تھا اب تک کی گفتگو کا کہ تین قسم کی ضروریات ہیں، یا فقہی احکام ہیں انسان کا معاملہ ڈیلنگ ہیں، یا اس کی فکری ضروریات ہیں، یا ان کی تربیتی ضروریات ہیں. ان اسلام نے ان سب کو در حقیقت بیان کیا ہے. اب آئیے خطبہ نمبر 174 میں امیر المومنین علیہ السلام اسی اخلاقی ضروریات کو بیان فرماتے ہیں کہ انسان کی اخلاقی ضروریات کو دین کس طریقے سے پورا کرتا ہے. خطبہ نمبر 174، فرماتے ہیں کہ پھر یہ کہ تم اپنے اخلاق اور اتوار کو پلٹنے اور عدلنے بدلنے سے پرہیز کرو، دو رخی اور متلور مزاجی سے بچتے رہو. یعنی یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام نے 8 قسم کی یعنی پہلوؤں کو بیان کیا ہے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اخلاق کے سلسلے میں انسان کو کتنی باریک بینی سے کام لینا چاہیے. ثم ایاکم و تہذیع اخلاق و تصریفہا، اخلاق کو مت پلٹو، عدل و بدل و مت، وجعل اللسان واحدہ، یعنی تمہاری زبان ایک ہونی چاہیے، یعنی زبان اور دل میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، یعنی جو کچھ بھی تمہاری زبان کہہ رہی ہے تمہارا دل اور تمہارے اعضاء و جوارح اس کی تائید کرتے ہوئے نظر آئیں، تصدیق کرتے ہوئے نظر آئیں. اس کو علامہ مفتی جعفر حسین صاحب نے کہا ہے دو رخی، یعنی منافقت سے پرہیز کرو، یعنی دل کچھ ہو اور زبان کچھ ہو نہیں، بلکہ کہا کہ ہم آہنگی ہونی چاہیے ان میں، ایک کرو اپنی زبان کو. وليحزن الرجل لسانه، اور بہترین تعبیر استعمال کے مل مومنین نے کہا کہ انسان اپنے بینک بیلنس کو بچا کے رکھتا ہے، اپنا اکاؤنٹ نمبر کسی کو نہیں دیتا، جو اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے اس کا کوڈ کسی کو نہیں دیتا، تجوری کا جو کوڈ ہے یا چابی جو ہے اس کو بہت سنبھال کے رکھتا ہے. کہتے ہیں کہ انسان اپنے مال و دولت کو سنبھال کے رکھتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اسی طرح تم اپنی زبان کی حفاظت کرو، انسان اپنے مال کی طرح اپنی زبان کے اپنے کردار کی حفاظت کرے. یہ وہ اخلاقی ضروریات ہیں جن کو یہ معلم اخلاق بیان فرما رہا ہے. وليحزن الرجل لسانه، انسان اپنی زبان کی ایسے حفاظت کرے جیسے اپنے خزانے کی حفاظت کرتا ہے. اب خزانے کی حفاظت کس طرح انسان کرتا ہے بخوبی انسان اس سے اندازہ لگا سکتا ہے. یہاں پہ جو رجل کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ مرد اپنی زبان کی حفاظت کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے. نہیں, اس میں پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے, یہاں پہ تغلیب کا صیغہ مراد دیا جاتا ہے, جہاں پر بہت سی آیات ایسی ہیں اور روایات ایسی ہیں کہ جہاں پہ مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں, لانے والیوں. در حقیقت اس زمرے میں نہیں آتی, کیا آتی ہیں, یعنی یہ تغلیب کا صیغہ ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی وَلْيَغْزُنِ الرَّجُلُ لِسَانَهُ, مرد اپنی زبان کی حفاظت کرے. مرد سے مراد صرف مرد حضرات نہیں ہیں بلکہ خواتین بھی ہیں. پھر فرماتے ہیں کیوں انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے, فَإِنَّ هَذَا اللِّسَانَ جُمُوحٌ بِصَاحِبِهِ, یہ سرکش گھوڑا ہے, یہ منہ زور گھوڑا ہے. منہ زور گھوڑا سواری جو ہوتی ہے وہ اپنے اوپر کسی کو سوار ہونا نہیں دیتا, اس کو رام کرنا پڑتا ہے. فرماتے ہیں یہ زبان جو ہے نا, یہ ایک درندہ ہے, اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ سب کی عزتوں کو تار تار کرے گا. فرماتے ہیں کہ یہ منہ زور سواری ہے, اور منہ زور سواری کے لیے پھر لگام بھی اسی نسبت سے مضبوط ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگ روز قیامت اپنی زبان کے گناہوں کی وجہ سے سب سے زیادہ دوزخ میں جائیں گے. اپنی زبان کے گناہوں کی وجہ سے سب سے زیادہ دوزخ میں جائیں گے. اور جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضاء و جوارے زبان کے سامنے ہاتھ پیر جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم صحیح رہیں تو ہم بھی صحیح رہیں گے, اور اگر تم بگڑ گئی ہیں اور پٹری سے اتر گئیں تو ہم بھی پٹری سے اتر جائیں گے. زبان کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے, اسی لیے مولا کائنات ان اخلاقی مسائل میں زبان کو یہاں ڈسکس کر رہے ہیں. زبان ایک ہونی چاہیے, منافقت و دورخی نہیں ہونی چاہیے, اپنے مال کی طرح اپنی زبان کی حفاظت کرو. یہ منہ زور سواری ہے جو تمہیں اٹھا کے پٹخ سکتی ہے کسی بھی وقت, لہذا اس کو ہمیشہ رام کرتے رہو. واللہ ما ارى عبدا يتقي تقوى تنفعه حتى يحزن لسانه, فرماتے ہیں میں نے کسی بھی متقی شخص کو نہیں دیکھا, اہل تقوی شخص کو نہیں دیکھا. تقوی سے مراد وہ تصور نہیں ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں, مختلف افراد, شخصیات, گوشگیر, عزلت نشین, کنارہ کش, نہیں. تقوی انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو خود تقوی کے مفہوم پر امیر المومنین کی نگاہ کی روشنی میں جو ہے اس کو زیر بحث لانا چاہیے کہ تقوی سے کیا مراد ہے اور حقیقی تقوی کسے کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بندے کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے تقوی کی حفاظت کرے مگر اس وقت کہ جب وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے. یعنی انسان جب تک اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے اس کا تقوی بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اس کا مطلب ہے کہ انسان کی زبان, اس کے الفاظ اور اس کے کلمات کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں ان لسان المؤمن من وراء قلبه, مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے. یعنی دل سے مراد یہ سنوبری دل نہیں ہے, یعنی عقل مراد ہے یہاں پر. مومن پہلے سوچتا ہے بعد میں بولتا ہے. وقلب المنافق وراء لسانه, اچھا یہاں پہ عجیب ایک تعبیر استعمال کیا امیر المومنین نے, یعنی کہ ان قلب کافر, کافر کی زبان کا منافق کی زبان, یعنی مومن کی زبان اس کے دل کی عقل کے پیچھے ہوتی ہے جبکہ قلب منافق اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے. وہ پہلے سوچتا ہے, پہلے بولتا ہے بعد میں سوچتا ہے, جب تیر کمان سے نکل جاتا ہے. فرمایا کہ مومن کی زبان اس کے قلب کے پیچھے ہے اور منافق کا قلب جو ہے اس کی زبان کے پیچھے, یعنی وہ پہلے بول دیتا ہے. اب آپ سوچیں کہ انسان بول رہا ہے, میں جو الفاظ بول رہا ہوں جو آپ کی سماعت تک منتقل ہو گئے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے میں کیا بول چکا ہوں اب تک, لیکن جو بولنا چاہ رہا ہوں یا بولنے جا رہا ہوں اس کا آپ کو علم نہیں ہے. میں کیا بولوں گا, اب اگلے جملے میں کیا الفاظ استعمال کروں گا, لیکن یہ جو میں بول رہا ہوں میرے سامنے ایک تصویر آ رہی ہے, میرے ذہن میں, میرے پردہ ذہن پہ تصویریں آ رہی ہیں کہ مجھے ان ان الفاظ کا چناؤ کرنا ہے. اب جو مجالس سے خطاب کرتے ہیں یا لیکچرر ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں. کہ جب انسان کوئی چیز ڈیلیور کر رہا ہے تو اس کے سامنے بہت ساری تصویریں آ رہی ہوتی ہیں، وہ پھر جلدی جلدی جو ہے نا الفاظ کو چناؤ کر رہا ہوتا ہے اور پھر ان کا ایک جملہ بنا کر اپنے سامعین کی نظر کر دیتا ہے۔ یہ جو انسان بولنا چاہ رہا ہے اور میرے سامنے جو آپ سے پوشیدہ ہے میرے سامنے اور میں اس میں سے چناؤ کر رہا ہوں، یعنی زبان کی حرکت سے پہلے، میری سوچ سے پہلے ایک تصویر میرے سامنے موجود ہے کہ مجھے ان الفاظ کو چناؤ کرنا ہے، مجھے یہ الفاظ اور جملے اور تعبیریں استعمال کرنی ہیں، پھر میں ان کو سوچتا ہوں، پھر ان کو الفاظ کا جامہ پہناتا ہوں، پھر آپ کی سماعت تک وہ آتے ہیں۔ مومن اس چھوٹے سے میکینزم میں، یعنی کتنی دیر لگی مجھے اس پردے کو دیکھنے میں، چناؤ کرنے میں، سوچنے میں اور پھر اس کو منتقل کرنے میں، سیکنڈز لگتے ہیں، سیکنڈ کا بھی ہزارواں حصہ۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ مومن اتنا کیلکولیٹڈ ہوتا ہے کہ وہ اس مرحلے میں بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کیا بولنا ہے، اس لیے کہ قلب لسان المومن من ورائے قلب، اس کی عقل کی تابع ہوتی ہے، اس کی عقل کی پہلے عقل چلتی ہے، بعد میں اس کی زبان حرکت میں آتی ہے، لیکن منافق بول دیتا ہے بعد میں سوچتا ہے کہ وہ کیا کام کیا۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ، اس کے بعد جو فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَرَادَ أَن يَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ تَدَبَّرَهُ فِي نَفْسِهِ، اس لیے کہ مومن جب بھی ارادہ کرتا ہے کسی بھی بات کو کرنے کا کہ وہ کلام کرے، بات کرے، تدبرا فی نفسہ ہی، وہ اپنے نفس سے پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ فَإِن كَانَ خَيْرًا أَبْدَاهُ، اگر وہ خیر، اچھی، بھلائی، منفعت، رضا بات ہوتی ہے اسے بیان کرتا ہوں۔ وَإِن كَانَ شَرًّا وَأَرَاهُ، اور اگر وہ کوئی بری بات ہوتی ہے، مخالفت خدا میں ہوتی ہے، شر ہوتی ہے، گناہ ہوتی ہے، تو پھر اسے چھوڑ دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَتَكَلَّمْ بِمَا أَتَى عَلَى لِسَانِهِ لَا يَدْرِي مَاذَا لَهُ، منافق جب بولنا چاہتا ہے جو اس کی زبان پہ آتا ہے بول دیتا ہے، الٹا سیدھا ٹیڑھا میرا، کچھ نہیں سوچتا، لَا يَدْرِي مَاذَا لَهُ، اسے یہ علم ہی نہیں ہوتا، وہ درک ہی نہیں کرتا کہ وہ کیا بول رہا ہے اور ان الفاظ کے نتیجے میں کیا عذاب اس کے اوپر عائد ہونے والا ہے۔ ما لا یدری ما ذا لہ، اسے علم ہی نہیں ہوتا، جو منہ میں آیا بول دیا، اس لیے منہ پھٹ لوگوں کو آ جاتا ہے، جو منہ میں آتے بول دیتے ہیں۔ وہ ما ذا علی ہے، اور اس پہ کیا چیز آنے والی ہیں۔ وَلَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، اب المومنین ایک روایت نقل کر رسول اللہ کی، رسول اللہ نے فرمایا لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه، کہ کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل صحیح و سالم نہ ہو۔ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، اور انسان کا دل اس وقت تک راہ راست پہ نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کی زبان راہ راست پہ نہ ہو۔ امام خمینی کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے جو انہوں نے چہل حدیث کے درس غیبت میں ایک جملہ کہا تھا کہ یہ گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا جو چند گرام کے برابر جس کا وزن ہوگا، یہ بعض اوقات انسان کے گلشن معرفت کو آگ لگا کے تہس نہس کر دیتا ہے، عزتوں کو تار تار کر دیتا ہے، غضب الہی کو دعوت دیتا ہے، یہ اسی زبان سے انسان رحمت الہی کے نزول کا سبب بنتا ہے، یا غضب الہی کو انسان دعوت دے رہا ہے یا رحمت الہی کے نزول کا سبب۔ اللہم، یہ جو آپ تعقیبات نماز ظہر میں پڑھتے ہیں، اللہم انی اسئلک بموجبات رحمتک، اے خدا میں تیری ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں جس کی وجہ سے تیری رحمتیں ہم پہ واجب ہو جاتی ہیں، یعنی انسان یا دعا کے ذریعے، اچھے جملوں کے ذریعے رحمت خدا کے نزول کا سبب بن رہا ہے یا پھر عذاب کا۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان کا ایمان اس وقت تک صحیح سالم و کامل و جامع نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی لسان، اس کی زبان جو ہے وہ صحیح راہ راست پر، اس کی عقل کے تابع نہ ہو۔ فَمَنِ اسْتَطَعَ مِنْكُمْ أَنْ يَلْقَ اللَّهَ تَعَالَى وَهُوَ نَقِيُّ الرَّاحَةِ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، و اموالہم وسلم اللسان اعراضہم فلیفعل. امیر المومنین نے فارمولا دے رہے ہیں, بس یہ جو باتیں میں نے تمہارے سامنے بیان کی ہیں, تم میں سے جو کچھ بھی استطاعت رکھتا ہو ان پر کہ ان کو انجام دے سکے, تو وہ اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرے کہ وہ لوگوں کا خون اس کی گردن پہ نہ ہو, لوگوں کا خون اس کی گردن پہ نہ ہو اور اس کے اموال کا ذمہ اس کی گردن پہ نہ ہو. سلیم اللسان اعراضہم, فرماتے ہیں لوگوں کی عزت و ناموس کے بارے میں اس کی زبان صحیح و سالم و سلیم ہو. سلیم یعنی سالم, سلیم قلب سلیم جس کو کہا جاتا ہے. قلب سلیم کے نام سے ایک مجھے ایک لطیف نقطہ یاد آ رہا ہے. آیت اللہ دستغیب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب ان کی بہت مشہور ہوئی ہے گناہ کبیرہ, اور ایک کتاب اسی کی طرح مشہور ہوئی ہے قلب سلیم. تو ایک محفل میں تشریف لے گئے وہ, تو جو اناؤنسر تھا اس نے کہا کہ اب میں گناہ کبیرہ لکھنے والے ایک مشتہد جناب فلاں فلاں کو دعوت دیتا ہوں. وہ آئے, کہلیں گے بھائی میں نے قلب سلیم بھی تو لکھی ہے, اس کا بھی تو تعارف کرا دو, کیوں گناہ کبیرہ کے نام سے مجھے معروف کرتے ہو. اذراہ مزاح انہوں نے ایک جملہ کہا. قلب سلیم جو قرآن کی اصطلاح من جاء بقلب سلیم, یعنی بالکل صحیح سالم پاکیزہ قلب. فرماتے ہیں کہ سلیم اللسان انسان کے تمام عادتوں کو صحیح سالم اور نقائص سے بھر دور ہونا چاہیے. لوگوں کی عزت و ناموس کے بارے میں انسان بہت ہوشیار رہے, لوگوں کا خون اور ان کا مال اس کی گردن پہ نہ ہو. فل یا فل, تم میں سے جو جتنا کر سکتا ہے کرے. اب ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ دیکھیں کہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں, اختلافات ہو جاتے ہیں, دوریاں ہو جاتی ہیں, لوگ جو ہیں وہ قطع تعلق کر لیتے ہیں, قطع رحم کر لیتے ہیں, ملنا جلنا بند کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو اللہ سے اس حالت ملاقات کرے کہ لوگوں کی مال جان اور عزت و آبرو کا کوئی بھی کیس اس کی گردن پہ نہ ہو, تو وہ سلیم القلب اور سلیم اللسان ہے. فل یا فل, تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا کام کرے. درود بھیجے محمد وال محمد. چونکہ آج تھوڑی سی گفتگو ہم نے تاخیر سے شروع کی, اس کی وجہ یہ کہ بارش کا سیزن ہے اور گاڑی جو ایک مشین ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں دھوکہ دے جاتی ہے. تو وہ 40 منٹ کے وقفے کے بعد کچھ انتظام ہے شبر صاحب؟ جی ہے. تو 40 منٹ ہو جائیں تو مجھے اشارہ کر دیجیے گا. میں کہتا ابھی 25 منٹ ہوئے ہیں گفتگو شروع ہوئے, کیونکہ ماہ رمضان تو ہے نہیں کہ سوکھا سوکھا درس ہو. تو شبر صاحب نے کہا کہ نہیں, ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ تر کرنے کا بھی انتظام ہے. درود بھیجے محمد وال محمد. 4th نقطہ جو دین اور انسان کے رابطے میں ہم تصور کر سکتے ہیں, جس کو نہج البلاغہ نے ڈسکس کیا ہے, وہ ہے دین انسان کی انفرادی اور اجتماعی ضروریات. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ دین آپ کو آپ کی اجتماعی اور انفرادی ضروریت گھر لا کے نہیں دے گا, آپ کو جاب لا کے نہیں دے گا, آپ کو آرام و سکون امن و امان لا کے نہیں دے گا کہ آپ کے جناب دین کا فرض, میں دین قبول کر لیا ہے, میں شیعہ ہو گیا ہوں, میں مسلمان ہو گیا ہوں, اب جو ہے وہ دین کا فرض ہے کہ میری انفرادی اور اجتماعی روٹی کپڑا اور مکان امن و امان معیشت ان سب کی گارنٹی جو اسلام دے, نہیں. دین راستے بتاتا ہے, ہدایت کرتا ہے کہ انسان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو کیسے انجام دے, کس نہج اور کس روش پہ گامزن کرے, کیا کام کرے کہ اس کی زندگی میں برکتیں آئیں, کیا کام نہ کرے کہ اس کی زندگی میں نحوستیں اور بلائیں نازل نہ ہوں. یہ چھوٹے چھوٹے احکامات, رات کو کوڑا گھر میں نہ رکھو, انسان اپنے ناخن تراشے, ہاتھ دھوئے کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے, یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ حفظان صحت کے اصول ہیں جن کو ان چھوٹی چھوٹی احادیث کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے. خلال کرے, مسواک کر کے سوئے, اسی طرح کے احکامات, یا اجتماعی احکامات ہوں, معیشت کا مسئلہ ہے، امن و امان کا مسئلہ ہے، ملک کے قانون کا مسئلہ ہے، سربلندی کا مسئلہ ہے، قوموں کی عزت کا مسئلہ ہے، یہ تمام چیزیں اسلام ہمیں راہیں بتاتا ہے، اصول بتائے گا۔ اسلام زبردستی ہاتھ پکڑ کے چلانے کا نام نہیں کہ تم اب اسلام میں آ گئے ہو، لائق راہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ تم اسلام لانے کے بعد بھی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا نہ پڑھے، ہیں ایسے لوگ جو نماز عید کی مخالفت کریں، نماز جمعہ کی مخالفت کریں، جن کو میں نے ماہ رمضان کے آخری اتوار میں جو ہماری نشست اس میں قدر بیان کیا تھا۔ لائق راہ فی الدین جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے انسان پڑھتا ہے پڑھے، نہیں پڑھتا نہیں پڑھے، اس کی مرضی ہے، لیکن روز قیامت اسے جواب دینا ہوگا۔ تو یہ انفرادی اور اجتماعی ضروریات ہیں، یہ ذہن میں تصور نہ رہے۔ بہت سے ہیں ایسے ڈھیٹ افراد، یا معذرت کے ساتھ ایک غیر مناسب لفظ ہے، ہڈ حرام، یہ کہتے ہیں کہ جب دین قبول کر لیا تو ساری چیزیں پر دین لے کر آئے، اور ایسے لوگ آئمہ کے زمانے میں تھے، ایسے لوگ حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھے کہ فرمائشیں ہوتی تھیں، ان کے مینیو جاتے تھے حضرت موسیٰ کے پاس کہ آج یہ چاہیے، آج یہ کھانے کو چاہیے، آج فلاں چیز چاہیے، آج فلاں ڈش ہونی چاہیے، ایسے لوگ بھی تھے۔ لیکن جتنا جتنا دین ترقی کرتا جا رہا ہے، دین نے راہیں واضح کی ہیں۔ لہذا خطبہ نمبر 104، اس میں امیر المومنین علیہ السلام دین اسلام کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ انفرادی اور اجتماعی ضروریات کو کس طرح دین پورا کرتا ہے۔ 16 آسانیاں اسلام کی جانب سے امیر المومنین نے اس خطبے میں، خطبے کے ایک حصے میں بیان کی ہیں، اور 13 صفات اسلام کی، 13 خوبیاں اسلام کی بیان کی ہیں۔ وہ خطبہ یہاں پہ موجود ہے۔ جی فرماتے ہیں کہ 13 آسانیاں، الحمدللہ الذی شرع الاسلام، جس نے اسلام کی ابتدا کی، فسہل شرائعہ لمن وردہ، جو اسلام میں داخل ہوا اسلام کے احکامات کو اس کے لیے آسان کر دیا۔ خطبہ نمبر 104، ترجمہ میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں، عربی میں یہاں سے کتاب سے دیکھ کے پڑھتا رہوں گا۔ تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے شریعت اسلام کو جاری کیا اور اس کے ساتھ چشمہ ہدایت پر اترنے والوں کے لیے اس کے قوانین کو آسان کیا۔ قوانین آسان، یرید بکم العسر ولا یرید بکم العسر، تنگی حرج مشکل نہیں چاہتا اللہ، آسانی چاہتا ہے۔ چاند ہو جائے، صحت مند ہو، مسافر نہ ہو، روزہ رکھو، مسافر ہو اس کی قضا کرو، کسی وجہ سے چھٹ جائیں روزے بیماری کی وجہ سے، ان کو بعد میں انسان ان کا فدیہ دے دے، وہ مشکل نہیں ہے۔ نماز کھڑے ہو کے پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے نہیں، اشاروں سے پڑھو، آسانی چاہتا ہے۔ سارا مال خدا کی راہ میں مت دے دو، سال بھر کی آمدنی سے جو چیز بچ جائے تمہارے جائز اخراجات میں سے، ایک ناجائز اخراجات اسراف تبذیر فضول خرچی وہ نہیں، وہ بھی پھر ان کا حساب دینا ہوگا، جائز اخراجات میں سے جو تمہارے اسٹیٹس اسٹینڈرڈ کے مطابق ہوں، اس کا 20واں حصہ یا 5واں حصہ انسان، 20% یا 5واں حصہ انسان نکالے۔ خمس زکوٰۃ بھی اسی طریقے سے کہ اگر وہ قدرتی پانی سے، بارش سے، ندی نالے سے ہو رہی ہے تو پھر اس کا اتنا نصاب بنتا ہے، اگر جو ہے وہ ٹیوب ویل کے پانی سے ہو رہی ہے تو اس کا اتنا حساب بنتا ہے۔ آسانیاں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، اگر استطاعت ہے، مالی استطاعت ہے تو جاؤ حج کے لیے۔ فشرع شرع الاسلام، شریعت کو جاری کیا، فسہل شرائعہ لمن وردہ، دیکھیے یہ جو اصطلاح استعمال کی ہے، پانی میں اترنے کی جگہ ہوتی ہیں جن کو شرائع کہا جاتا ہے، پانی میں اترنے کی، نہروں میں اترنے کی، دریاؤں میں اترنے کی، ہر جگہ سے انسان نہیں اتر سکتا۔ فرماتے ہیں کہ دین اسلام ایک نہر کی مانند ہے جو جاری و ساری ہے۔ خوب اس میں بھی بڑی خوبصورت تعبیر ہے، یعنی جاری پانی کی صفت کیا ہوتی ہے، جو بھی گندگی اس میں ڈالیں گے نا وہ اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے، انسان کو صاف ستھرا طیب و طاہر کر دے گا۔ دین اسلام ایک ایسی نہر ہے کہ جو بالکل جاری ہے، پانی مسلسل بہ رہا ہے، رک نہیں رہا، رکا ہوا نہیں ہے، عیسائیت کی طرح کلیسیا کی تعلیمات کی طرح جمود کے شکار نہیں ہوا, جوہر نہیں بن گیا. کیسے جوہر بن گیا؟ آج یہی کلیسیا, آج یہی عیسائی, وہ ہم جنس پرستی کو ایک قانونی شکل دے رہے ہیں, یہ اسی طریقے سے دوسرے ابارشن کا مسئلہ ہے اس کو جائز قرار دے رہے ہیں, یہ جمود کا شکار ہو گئے. جب پانی جمود کا شکار ہو جاتا ہے تو تعفن, اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. دین اسلام ایک مسلسل بہتا ہوا دریا ہے, اس میں اترنے کی جو جگہ ہیں, جو مقامات اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت آسان کر دیا, فرماتے ہیں اور اس کے سرچشمہ ہدایت پر اترنے والوں کے لیے اس کے قوانین کو آسان کر دیا, اس کے ارکان کو حریف کے مقابلے میں غلبہ و سرفرازی دی ہے. وَعَزَّ أَرْكَانَهُ عَلَى مَنْ غَالَبَهُ, جو اسلام کے مقابل جو قوانین تھے ان کے مقابل میں اسلام کو سرفرازی دی ہے. چنانچہ جو اس سے وابستہ ہو اس کے لیے امن, جو اس میں داخل ہو اس کے لیے صلح و آشتی, جو اس کی بات کرے اس کے لیے دلیل, جو اس کی مدد لے کر مقابلہ کرے اس کے لیے اسے گواہ قرار دیا ہے. اب آپ دیکھیں کس طریقے سے امیر المومنین ایک ایک کر کے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ صلح و آشتی بھی ہے, یہ دلیل بھی ہے, یہ گواہ بھی ہے, اور اس سے قصب ضیاء کرنے والے کے لیے نور, سمجھنے بوجھنے اور سوچ بچار کرنے والے کے لیے فہم و دانش, غور کرنے والے کے لیے روشن نشانی, ارادہ کرنے والے کے لیے بصیرت, نصیحت قبول کرنے والے کے لیے عبرت, تصدیق کرنے والے کے لیے نجات, اور دینے والے کے لیے اطمینان, ہر چیز جو اسے سونپ دینے والے کے لیے راحت, صبر کرنے والے کے لیے صبر بنایا ہے. 16 صفات یہاں پر امیر المومنین نے بیان کی, یہ نور ہے, یہ ہدایت ہے, یہ روشن دلیل ہے, یہ واضح بات ہے, یہ تمام چیزیں. اس کے بعد 13 صفات اسلام کے امیر المومنین نے بیان فرمائی ہیں. فرماتے ہیں کہ فہوا ابلج المناہج, وہ راستوں میں سب سے زیادہ روشن راستہ ہے, وہ تمام سیدھے راستوں میں سب سے زیادہ روشن اور تمام عقیدوں میں سب سے زیادہ واضح ہے, اس کے مینار بلند, راہیں درخشاں اور چراغ روشن ہیں. یعنی اگر ایک ہی کی تشریح کی جائے تو کافی وقت لگے گا. فرماتے ہیں اس کے مینار بلند ہیں, یعنی جہاں سے ہدایت کی آواز پہنچے پورے عالم انسانیت میں. اس کی راہیں درخشاں ہیں, چھوٹے تنگ راستے نہیں ہیں اسلام کے, وسیع راستے ہیں, آسانیاں دی ہیں اس نے. اگر ایسا نہیں کر سکتے ایسا کرو, ایسا نہیں کر سکتے ایسا کرو, فرائض تم پہ ساقط نہیں ہو سکتے, واجب تم پہ سے ساقط نہیں ہو سکتا, حرام تم پہ حلال نہیں ہو سکتا. چراغ روشن ہے, یہ جو روشنی دکھا رہا ہے ہر صدی ہر زمانے میں, اس کے چراغ روشن ہیں, اس کی بیٹری کمزور ہونے والی نہیں ہے, یہ وحی الہی کی بیٹری سے در حقیقت چل رہا ہے. مسلسل ہر زمانے کی حجت اس کی ٹیوننگ کر رہا ہے. امام زمانہ اس کے حافظ و نگہبان ہیں. اس کا میدان عمل باوقار اور مقصد نہایت بلند ہے. یعنی میدان عمل جو ہیں وہ باوقار ہے, ایسا نہیں ہے کہ تم سے کہا کہ تم ذلیل ہو کر یہاں پر آؤ اور عمل انجام دو, نہیں, باوقار انداز سے. کوئی بھی عبادت اٹھا کے دیکھیے آپ, وقار و سکون اور اطمینان و بزرگی انسان کو عطا کی گئی ہے. نماز کے لیے کہا خود زینتک عند کل مسجد, یعنی صاف ستھرا لباس پہنو, کنگھی کرو, خوشبو لگاؤ, گویا انسان اپنی آخری نماز پڑھنے جا رہا ہو, اپنی شادی کے لیے جا رہا ہو, اس طریقے سے تیار ہو باوقار انداز سے. حج ہے باوقار انداز سے, روزہ ہے باوقار انداز سے, بزرگی کرامت عظمت عطا کی ہے. اس کا میدان عمل باوقار ہے اور مقصد نہایت بلند ہے. بعض لوگوں کا مقصد بہت چھوٹے ہوتے ہیں, جب مقصد چھوٹا ہوتا ہے یعنی پھر انسان کی ہمت بھی چھوٹی ہوتی ہے, لیکن اسلام کا جو مقصد ہے وہ بہت عظیم ہے, یعنی لقاء خدا, ملاقات خدا. یہ جو امیر المومنین کا خطبہ کا ان یلقی اللہ, وہ اللہ سے ملاقات کرے, یہ ملاقات رب کے لیے تیاری ہے انسان کی. ایک مومن ملاقات رب, یہاں پہ ایک ملاقات سے ایک جملہ ذہن میں آ رہا ہے, آیت اللہ علامہ طہرانی, ایرانیوں میں ایک رسم ہے کہ جو نوجوان بغیر شادی کے مر جاتا ہے اسے جوان ناکام کہتے ہیں. ناکام سے مراد یعنی شکست خوردہ نہیں, چونکہ کام کا مطلب اصطلاحی زبان میں عربی میں زندگی لیا جاتا ہے، ناکام نوجوان، خصوصاً وہ بچے جن کی شادی نہیں ہوئی، بڑے غور سے سن رہے ہیں، درود بھیجے محمد والے محمد پر. یہ نقطہ بیان کروں اور پھر آپ کے وقفے کا اور آپ کو تر کرنے کا وقت آ جائے گا. تو جوان ناکام یعنی جس نے زندگی کی لذت کو حاصل نہ کیا ہو. تو کہتے ہیں وہ قبرستان جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بہت سی قبروں کے کتبوں پر یہ لکھا ہے جوان ناکام. جوان ناکام اسے نہیں کہتے جس نے شادی نہ کی ہو یا جس لڑکی نے شادی نہ کی ہو، جس لڑکے نے شادی نہ کی ہو، بلکہ جوان ناکام اسے کہا جاتا ہے جو زندگی میں خدا سے ملاقات کی کوشش نہ کرے، جو شراب وصل الہی کو کی لذت حاصل نہ کرے، جو خدا سے میل جول نہ رکھے، وہ ناکام ہے در حقیقت، نہ کہ وہ کہ جو شادی نہ کرے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اس کو مکمل کر دوں، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے میدان میں تیز رفتار گھوڑوں کا اجتماع ہے، یعنی اس میں انسان کو تیز رفتار گھوڑے دیے گئے ہیں، سواریاں دی گئیں، عقل کی صلاحیت دی گئی کہ انسان خدا کی راہ میں آگے بڑھے، خدا کی راہ میں آگے بڑھے. تیز رفتار، سابقو الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی جانب تیزی سے بڑھو، اوورٹیک کرو. سابقو سبقت سے، سبقت یعنی اوورٹیک کرو. دین کی راہ میں اوورٹیک کرنا حرام نہیں ہے، چونکہ اس کی جو چھوٹی جہاں پہ دو طرفہ ٹریفک ہوتی ہے نا، آ بھی رہی جا بھی رہی ہے، وہاں پہ بڑا مشکل ہوتا ہے اوورٹیک کرنا. لیکن ابھی امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو راہیں ہیں وہ بہت روشن اور واضح ہیں، بہت چوڑی ہیں، یہ ہائی وے کا بھی سپر ہائی وے ہے جو تصور نہیں کر سکتے. یعنی اتنا چوڑا راستہ ہے یہ صراط مستقیم کہ ایک وقت میں پوری پوری نسلوں کو اور امتوں کو نجات سے ہمکنار کر دیتا ہے. بس فرما رہے ہیں کہ اس میں تیز رفتار گھوڑے تمہیں دیے گئے ہیں، یعنی تم عقل کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، فقہی احکام کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکتے ہو، اور اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. کوئی نہیں کہ تمہارا والد جو ہے وہ تم سے پیچھے رہ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیٹا جو ہے باپ سے آگے نکل جائے، باپ جو ہے بیٹے سے آگے نکل جائے، عالم سے پہلے اس کی امت پہنچ جائے، کوئی اس میں مضائقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو تیز رفتار سواریاں دی ہیں تاکہ وہ پہنچیں. کیوں؟ اس کی طرف بڑھنا مطلوب و پسندیدہ ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ خدا نے اپنی طرف رغبت، توجہ اور سفر کو مطلوب و پسندیدہ قرار دیا ہے. تو جو بھی ملاقات رب کے لیے، ایو الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تمہیں محنت کرنی ہے، محنت کے نتیجے میں تمہیں خدا تک پہنچنا ہے. اس کے شاہ سوار عزت والے ہیں، یعنی خدا نے عزت دی ہے، تکریم دی ہے، عظمت بیان کی ہے، اور اس کا راستہ اللہ اور رسول کی تصدیق ہے، اور اچھے اعمال راستے کے نشانات ہیں. دنیا گھوڑ دوڑ کا میدان، موت پہنچنے کی حد، اور قیامت گھوڑوں کے جمع ہونے کی جگہ، اور جنت بڑھنے کا انعام ہے. اب بالکل خلاصہ کر دیا زندگی کا امیر المومنین نے. راہیں روشن، دین روشن، مینار روشن، ہادی ہدایت پہنچانے والے. اس کے بعد کہا دنیا ایک گھوڑ دوڑ ہے نا، آپ کو گھوڑے دیے گئے تاکہ آپ بڑھائیں آگے، اوورٹیک کریں، ہاں ایکسیڈنٹ نہ کریں، غیبت نہ کریں، برائیاں نہ کریں، ظلم و ستم نہ کریں. ابھی لوگوں نے یہاں پہ فرمایا کہ تمہارے گردن پہ کسی کا خون، مال اور عزت و آبرو کا کوئی کیس نہ ہو. یہ تمہیں دیے زندگی آگے بڑھو، دین تمہیں آگے بڑھانا چاہتا ہے. تم باپ سے آگے نکل جاؤ، بیٹے سے آگے نکل جاؤ، بیوی سے آگے نکل جاؤ، کہیں سے بھی کوئی بھی آگے نکل سکتا ہے، سب عزت والے ہیں. یہ جو گھوڑے دیے گئے ہیں تمہیں، زندگی دی گئی ہے، جو مرکب سواری دی گئی ہے بدن کی تمہیں، دنیا اس کا میدان ہے، اس کی حد کیا ہے؟ موت. یہ مرکب، یہ سواری تم سے کہاں لے لی جائے گی؟ موت کی دہلیز پر. موت کے بعد جس طرح خلائی شٹل ہوتی ہے نا، جب وہ اسپیس میں جانے لگتی ہے تو اس کی باڈی کے مختلف پارٹ جو ہیں وہ الگ ہونے لگتے ہیں. جو فالتو ہو جاتے ہیں وہ ٹنکیاں اس کی، وہ ٹینک جو جس میں فیول ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں. انسان کا مرکب یہ جسم ہے. امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ تمہیں خدا کی طرف سفر کرنا ہے، موت کی دہلیز پہ آگے یہ جسم تم سے لے لیا جائے گا، پھر ایک اور جسم مثالی تمہیں عطا کر دیا جائے گا جو روح کا جسم ہوگا، اور پھر اسی پہ جنت و جہنم اور عذاب و عقاب ہوگا. موت پہنچنے کی حد ہے، یہاں پر یہ سواری تم سے لے لی جائے گی، عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور قیامت جو ہے وہ جمع ہونے کی جگہ ہے، یہاں پہ تم سب کو اولین و آخرین کو جمع کیا جائے گا، اور انعام کس کو ملے گا؟ جو دین اسلام پر کاربند رہا ہو، بر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ
وسلم.
اس طرح کے بعد شربت پی کے واپس تشریف لے آئیے گا، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ اس ختم ہو گیا ہے. آخر میں ہوتا ہے نا کہ آخر میں نظر پیش کی جائے گی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ختم ہو گیا. درود بھیجے محمد وال محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اب دین کی آسانیوں و صفات بیان کر دیں امیر المومنین، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دین انسان سے کیا چاہتا ہے. ہم دین سے کیا چاہتے ہیں؟ انسان کی مادی ضروریات ہیں، تربیتی ضروریات ہیں، اخلاقی ضروریات ہیں، وہ احکام فقہی، عقائد اور اخلاق کی صورت میں دین نے ہمارے سامنے پیش کر دی ہیں. یقیناً پھر دین بھی ہم سے کچھ نہ کچھ چاہتا ہوگا، ہم خدا سے یہ چاہتے ہیں تو خدا بھی ہم سے بہت ساری چیزیں چاہتا ہے، گیو اینڈ ٹیک. دین کیا چاہتا ہے؟ اس کو امیر المومنین وسلم خطبہ نمبر 196 میں ارشاد فرماتے ہیں. یہ تقریباً 9 نکات کو فرماتے ہیں، اس کے بعد 7-8 نکات جو ہیں وہ اس کی صفت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں. خطبہ نمبر 196. ثم ان هذا الاسلام دین اللہ الذی اصطفاه لنفسه. یہ وہ اسلام ہے، یہ اسلام وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیا ہے. اصطفاه لنفسه ہی، اپنے لیے پسند کیا ہے. واصطنعه على عينه، دوسری صفت کیا ہے؟ اپنی نظروں سے اس کی دیکھ بھال کی ہے، یعنی خود اپنی خاص عنایات کے ذریعے سے اس کو اس منزل تک پہنچایا ہے. واصفاه خيارة خلقه، پھر اس کی تبلیغ کے لیے اسے وہ دین جسے اپنے لیے پسند کیا، جسے اپنی نظروں کے سامنے دیکھ بھال کی، بہترین مخلوق کا انتخاب کیا تاکہ وہ اس کو خدا کے بندوں تک پہنچائیں. واصفاه خيارة خلقه واقام دعائمه على محبته، اور اپنی محبت پر اس کے ستون کھڑے کیے ہیں. اللہ اکبر، دین خدا کی محبت ہے. اقام دعائمہ، دعائم یعنی اس کے ستون، علی محبت ہی، اپنی محبت پر اللہ تعالیٰ نے دین کے ستونوں کو قائم کیا ہے. وَأَذَلَّ الْأَدْيَانَ بِعِزَّتِهِ، اور دین کی عزت کی وجہ سے تمام ادیان کو اس کے سامنے سرنگوں کر دیا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اس نے دین حق اور رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. کیوں؟ ليظهره، ظاہر کرے. ظاہر سے مراد یہاں صرف عیاں کرنا نہیں، یعنی غلبہ دینا ہے. ووضع الملل برافعه، اور اس کی بلندی کی وجہ سے، اس کی رفعت کی وجہ سے دوسری اقوام و ملل کو اس کے سامنے پست کر دیا، دین اسلام کو کی عظمت کی وجہ سے دوسری اقوام کو پست کر دیا. واہان اعداءہ بکرامتہ، دین اسلام کی بزرگی کے ذریعے سے اس کے دشمنوں کو ذلیل کر دیا. وہدم ارکان الضلالت برکنہ، اور اس کے مضبوط ستونوں کو جو اللہ کی محبت پہ قائم ہیں، گمراہی کے کھمبوں کو، گمراہی کے آوازوں کو ختم کر دیا. وَخَذَلَ مُحَادِّيهِ بِنَصْرِهِ، اور اس کی تائید و نصرت سے اسے مخالفوں کو رسوا کر دیا. یہ دین اسلام کا تعارف بیان فرما رہے ہیں کہ دین جو ہے تم سے کیا چاہتا ہے، شناخت چاہتا ہے. سب سے پہلی چیز اول الدین معرفتہ، معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ کی دین کی پہچان شناخت حاصل کرو، یعنی دین کی ہم سے کیا یعنی کیا مطالبہ ہے؟ شناخت دین. شناخت دین کے لیے خطبہ نمبر 196 میں امیر المومنین فرمانے، یہ دین ہے جس کو اللہ نے اپنی محبت پہ قائم کیا، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے قرار دیا، اسے اپنے لیے پسند کیا ہے، اقوام و ملل کو پست کیا، ادیان عالم کو سرنگوں کیا، اپنی محبت پہ ستون قائم کیے، اس کی بزرگی کی وجہ سے دین کے دشمنوں کو نابود کیا، ذلیل و رسوا کیا، اس کی تائید کی وجہ سے مخالفوں کو رسوا کر دیا، رسوائی ان کا مقدر بنی، اور اس کے ستونوں کی وجہ سے گمراہی کے تمام آوازوں کو ختم کر دیا. یعنی ایسا دین، اس کی معرفت حاصل کرو. پھر فرماتے فہو عند اللہ وثیق الارکان، یہ دین اللہ کے پاس جو ہے اس کے ستون بہت مضبوط ہیں، بہت مستحکم ہیں. رفیع البنیان، اس کی عمارت بہت سربلند ہے. منیر البرہان، اس کی دلیلیں، اس کے انبیاء، اس کی کتابیں، اس کو لانے والے، یہ سب کیا ہیں؟ روشن ہیں. ومضیء النیران، اس کی ضیائیں نور پاش ہیں، یعنی اس کی ہر تعلیم، اس کا ہر حکم جو ہے وہ روشنی پہنچانے والا ہے، نور پہنچانے والا ہے. عزیز السلطان، اس کی سلطنت غالب ہے، کوئی مغلوب نہیں ہو سکتا، مغلوب نہیں کر سکتا اس کو. اگر کہیں پر ہم اسلام مغلوب نظر آتا ہے تو وہ ہم مسلمانوں کی وجہ سے ہے. مشرف المنار، اس کے مینار بلند ہیں، یعنی اس کی آواز ہدایت دور تک جاتی ہے. وہ معوض المسار، اس کی بیخ کنی بہت دشوار ہے، یعنی اس کی جڑوں کو کھوکھلا نہیں کیا جا سکتا اتنی آسانی سے. فشرفوہ، فرماتے ہیں اس کی عزت و وقار کا احترام کرو، اس کو بزرگ شمار کرو. واتبعوہ، اس کی پیروی کرو. شناخت دین، یہ 9 صفات، اس کے بعد کو 7-8 صفت اور بیان فرمائی کہ دین ایسا ہے، دین ایسا ہے، دین ایسا ہے، دین کی وجہ سے خدا نے یہ کیا، محبت کو ستون قائم کی، دشمنوں کو رسوا کیا، اقوام و ملل کو اس کے سامنے پست کر دیا. فرماتے ہیں فشرفوہ، عزت و وقار کو باقی رکھو، تمہیں دیکھ کر لوگ اسلام کو پہچانیں گے، تمہیں دیکھ کر لوگ مذہب اہل بیت کو پہچانیں گے. واتبعوہ، اس کی پیروی کرو. یہ کوئی میڈل نہیں ہے کہ گلے میں لٹکا لے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم موئے میں، ہمارا عقیدہ یہ، ہمارا عقیدہ یہ، نہیں. تمہیں اہل بیت ایک درخت طوبہ ہیں اور ان کی شیعہ پتے ہیں، پتوں سے در حقیقت درخت کی پہچان ہوتی ہے. شیعہ کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ ہے، یہ جعفر صادق ہے، یہ امام علی کے ماننے والے. وادو الیہ حقہ، اس کے ہر حکم کو پورا کرو. وضعوہ مواضعہ، اس کے ہر حکم کو اس کی جگہ پہ رکھو. اس کے بعد فرماتے ہیں مکتوب نمبر 31 میں جو امام حسن کو خط لکھا ہے، اس کا ایک جملہ صرف ہے، خذ الغمرات للحق وتفقه في الدين، حق کے لیے، حق تک رسائی کے لیے دریائے مشکلات میں اتر جاؤ اور دین میں گہرا غور و فکر پیدا کرو. تفقہ فقہ سے، فقہ علم فقہ، یعنی گہرائی کا علم. مجتہد علم فقہ حاصل کرتا ہے، علم فقہ یعنی قرآن، سنت رسول اور معصومین، روایات، اور پھر عقل و اجماع کی روشنی میں وہ تفقہ کرتا ہے، ڈوب جاتا ہے اس میں، پھر وہاں سے حکم الہی نکال کے لاتا ہے. خذ الغمرات للحق وتفقه في الدين، فرماتے ہیں کہ حق تک رسائی کے لیے، حق کے لیے دریائے مشکلات میں کود جاؤ اور دین میں گہری سوچ پیدا کرو. یعنی تمہیں یہ صلاحیت یہ ہونی چاہیے کہ تم دین کو سرسری انداز سے مت لو، بلکہ دین میں گہری سوچ پیدا کرو. یہ پہلا حصہ تھا کہ انسان شناخت حاصل کرے. دوسرا حصہ، اور انشاءاللہ شاید اسی پہ گفتگو ختم کر دیں کیونکہ وقت اب نہیں ہے، دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسرا حصہ یہ ہے کہ انسان اس کے احکام پر عمل کرے، انسان اس کے احکامات پر عمل کرے. یہ دین کہ ہم سے خواہش ہے. وہی حکمت نمبر 125، لَأَنْصُبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَمْ يَنْصُبْهَا أَحَدٌ قَبْلِ، اسلام کی ایسی تعریف بیان کروں گا کہ مجھ سے قبل کسی نے بیان نہیں کی. اسلام تسلیم کا نام ہے، تسلیم یقین ہے، یقین تصدیق ہے، تصدیق اقرار ہے. اقرار ادا ہے اور ادا ہی عمل ہے. اگر اس کو ریورس کر کے دیکھیں، عمل جو ہے وہ ادا ہے، ادائیگی ہے، ادائیگی جو ہے وہ اقرار کی وجہ سے ہوتی ہے، اقرار جو ہے تصدیق کا نتیجہ ہے، تصدیق جو ہے وہ یقین سے حاصل ہوتی ہے، یقین جو ہے وہ تسلیم کے دامن میں پرورش پاتا ہے، اور تسلیم ہی اسلام کا نام ہے. حکمت نمبر 125، یہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے پڑھی تھی، اس کا بھی حوالہ ہے کہ یہاں پہ کہا کہ ادائیگی ہے، عمل ہے، یعنی تم سے عمل چاہتا ہے. کوئی امیر المومنین کہے کہ دین پہ عمل کرو، اور یہاں پر واضح طور پہ کہہ چکے ہیں فَشَرِّفُوهُ وَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، اَدُّوا إِلَيْهِ حَقَّهُ، اس کا حق اسے دو، وَوَضَعُوهُ مَوَاضِعَهُ، اس کے ہر حکم کو اس کی جگہ پہ رکھو. اس کے بعد خطبہ نمبر 192 کا مطلب ہے کہ 190 ہونا چاہیے اس کو، کیونکہ یہ خطبہ چونکہ بڑا ہے. خطبے کے نمبر آپ کو بتا کنفرم کر دیتا ہوں، اس میں جو ہے 192 ہے، تو اس کا مطلب کہ اس کو 190 ہونا چاہیے، 190 جی، چونکہ خطبہ بڑا ہے اس میں میں نشان نہیں لگا سکا کہ کون سے صفحے پر ہے، لیکن میں یہیں سے اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. جی 219 ہے، نہیں چونکہ خطبہ بہت بڑا ہے، یہ پیراگراف جو لیا گیا ہے اس پہ میں نشان نہیں لگا سکا کہ کون سے پیج پر ہے. جی فرماتے ہیں الا وانکم قد نفضتم ایدیکم من حبل الطاعت، آگاہ رہو کہ تم نے اطاعت کی رسی کو چھوڑ دیا ہے. وسلمتم حصن اللہ المضروب علیکم، اور تم نے جاہلیت کی اقدار کو زندہ کر کے خدا کے محکم قلعے کو توڑ دیا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدِمْ تَنَّ عَلَى جَمَاعَتِ هَذِي الْأُمَّةِ، فرماتے ہیں کہ فِيمَا عَقَدَ بَيْنَهُمْ مِنْ حَبْلِ هَذِهِ الْأُلْفَةِ الَّتِي يَنْتَقِلُونَ فِي ظِلِّهَا، فرماتے ہیں جبکہ خداوند عالم نے اس امت اسلامی پر وحدت کے ذریعے سے امتنا احسان کیا ہے ان پر، علی ہذہ الجماع، اس قوم اس امت پر، کس کے ذریعے سے؟ اس الفت و برادری کے ذریعے سے، تاکہ اس کے سائے میں زندگی بسر کریں. یہ وہ نعمت تھی، یعون الی کنفہا بنعمت لا یعرف احد من المخلوقین لہا قیمتا، یہ وہ نعمت تھی کہ اس نعمت کی کوئی قیمت تصور نہیں کی جا سکتی. یہ دین اسلام اور اس کی تعلیمات جو تمہیں دی، کہ جن کو تم نے اطاعت کی رسی کو چھوڑ دیا اور جاہلیت کی اقدار کو زندہ کر کے خدا کی اطاعت کے دائرے سے باہر نکلا ہے. کہتے ہیں یہ وہ نعمت تھی کہ جس کی قدر و قیمت کوئی نہیں جانتا، کوئی تصور نہیں کر سکتا اس کی قیمت کا. یہ ہر کرامت سے زیادہ کریم، ہر گراں قدر چیز سے زیادہ گراں قدر ہے. جان لو کہ ہجرت کے بعد دوبارہ تم لوگ بادیہ نشین عرب ہو چکے ہو، یعنی چونکہ تم نے جاہلیت کی. وَعَلَمُ أَنَّكُمْ صِرْتُمْ بَعْدَ الْحِجْرَةِ عَرَابًا، تم دوبارہ ہجرت کے بعد کیا ہو گئے ہو؟ عراب ہو گئے، وہی عرب بدو جاہل. وبعد الموالات احزابا، اور موالات و بھائی چارگی کے رشتہ رسول اللہ نے قائم کیا تھا، چونکہ تم نے اتباع نہیں کی اب مختلف قوموں قبیلوں میں اور گروہوں میں بٹ گئے ہو. ماذا تتعلقون من الاسلام الا بس نے کام کا شیعہ ہوگا، یعنی عمل کے ساتھ ہوگا تو اس کی شیعت، اس کا اسلام، اس کا ایمان اس کے کام آئے گا. کہتے ہیں کہ اسلام سے تمہیں صرف یہی آتا ہے کہ تم اپنا نام مسلمان رکھ لیتے ہو، اور ایمان کو تم نے رسموں میں قید کر دیا ہے. جب جہنم کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر اسلام ہی کو زد پہنچاتے ہو، نقصان پہنچاتے ہو، اسلام ہی کے پردے حرمت کو تم توڑنا چاہتے ہو. وہ اسلام جسے اللہ نے تمہاری امن و امان کے لیے اور تمہاری عظمت کے لیے بیان فرمایا تھا، اس کو تم چھوڑ دینا چاہتے ہو. تو ایسی حالت میں نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ مہاجر، نہ انصار تمہاری مدد نہیں کریں گے. یعنی گویا امیر المومنین کی نگاہ میں جاہلیت کی طرف پلٹنا ایک، ایمان کا صرف نام لینا اور اسلام کا نام لینا اور ایمان کو رسموں میں قید کر دینا انسان کی بدبختی اور ہلاکت کے لیے کافی ہے. یہ جو ہم نے مختلف رسمیں بنائی ہوئی ہیں اپنے آبا و اجداد کی، شادیوں میں، موت پر، اگر دین اسلام سے متصادم نہیں ہیں تو انسان انجام دے، لیکن اگر متصادم ہیں تو امیر المومنین کی نگاہ میں، نہ بلاغی نگاہ میں، یہ بدبختی ہے انسان کی. انہی رسم و رواج کو لے کے جو ہے نا وہ دین اسلام کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی وہ اسلام جو عظمت کے لیے، رفعت کے لیے، نجات کے لیے آیا تھا اس کو متنازع بنا دیتے ہیں. امیر المومنین کا بھی ارشاد ہے اور امام حسین کا بھی ارشاد ہے کہ تمہارے باپ دادا کا دین، آئین، اسلاف کی روایت ٹوٹتی تو تم سراپا احتجاج بن جاتے ہو، لیکن جب دین اسلام کو پامال کیا جاتا ہے تو ایک اف بھی تمہارے منہ سے نہیں نکلتی. کیوں؟ یہ اسی طرف ہے، جاہلیت کی طرف پلٹ گئے ہو. ایک قوم بنایا تھا، حصوں بخروں میں تقسیم ہو گئے ہو، رفعت دی تھی پستی میں آ گئے ہو، عظمت دی تھی ذلیل و رسوا ہو گئے ہو. کیوں؟ پہلی چیز یہ کہ زمانۂ جاہلیت کے رسمیں جو دین و شریعت سے متصادم، ایک. دو، ایمان کا ٹائٹل، اسلام کا ٹائٹل کافی ہے، شیعہ ہے بس کافی، عمل ضروری نہیں ہے. یہ انسان کی نابودی کے لیے ضروری ہے. امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ اسلام پہ عمل، یہ تمہارا شیوا ہونا چاہیے. انشاءاللہ پھر تیسرا نقطہ ہے وہ اگلے ہفتے عرض کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ موضوع مکمل ہو جائے گا، اور ساتویں نشست سے ہم اپنے نئے موضوع کا انشاءاللہ آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں زندگی بسر کرنے اور اسلام کو سمجھنے، اس کی تربیت ارشاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.